كتاب الإكراه هو فعل يوقع المكره بغيره فيفوت به رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء الأهلية. جی آج ہم اکراہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. اکراہ کہتے ہیں زبردستی کسی سے کوئی کام کروانا بھائی، جبرن کوئی فیل کروانا بھائی، سمجھ میں، کسی سے کوئی جبرن بیع کرواتا ہے، اقرار کرواتا ہے، کفر پہ مجبور کرتا ہے، قتل پہ مجبور کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا کیا حکم ہے تفصیل آج ہم پڑھیں گے بھائی. اکراہ کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں ہوا فعل یوقع المکرہ بغیرہ، وہ ایسا فعل ہے کہ جسے واقع کرتا ہے مکرہ. یاد رکھو ایک ہے مکرہ ایک ہے مکرہ. مکرہ ہے مجبور کرنے والا، زبردستی کرنے والا، اور مکرہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کے ساتھ زبردستی کی گئی، جس کو کسی فعل پر مجبور کیا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو فاعل کون ہوا؟ مکرہ بھائی، اور دوسرا مکرہ ہوا. تو کہتے ہیں اکراہ وہ ایسا فعل ہے یوقع المکرہ، جو کون واقع کرتا ہے؟ مکرہ واقع کرتا ہے بغیر ہی، اپنے علاوہ کے ساتھ، یعنی کسی اور کے ساتھ. فیفوت بہ رضاؤہ، پس فوت ہو جاتی ہے اس اکراہ کی وجہ سے اس دوسرے شخص کی رضامندی. ویفسد اختیارہ بھائی، یا اس کا اختیار کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے. مع بقاء الاہلیت، ساتھ کس کے؟ اہلیت کے. اہلیت باقی رہتی ہے، اس لیے کہ اہلیت مثلا وہ اس کی وجہ، اس کے لیے عاقل ہونا اور بالغ ہونا ہے بھائی اس میں، اور عاقل اور بالغ تو ہوگا ہی، البتہ اس کا اختیار نہیں رہتا، اور اس کی رضامندی کیا ہو جاتی ہے؟ رضامندی فوت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تفصیل آگے آ رہی ہے، ہمارا نا آسان تقریر ہے. یقال، اب سب بھائی، اوقع یوقع ایقان، یوقع فعل متن میں آیا، علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں اوقع فعل کیسے استعمال ہوتا ہے عربی میں. یقال عربی میں کہا جاتا ہے اوقع فلان ان بفلان اما یسوءہ، واقع کیا فلاں نے فلاں کے ساتھ ما ایسا فعل یسوءہ جو اسے تکلیف دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ثم الاکراہ نوعان، پھر کہتے ہیں اکراہ دو قسم پر ہے. احدہما ان یکون مفوتا للرضا، ایک تو وہ قسم ہے جو رضامندی کو فوت کر دینے والا ہے بھائی، ایک اکراہ ایک قسم وہ ہے بھائی. وہ کون سا؟ یاد رکھو آگے بتلائیں گے. ایک قسم وہ ہے جس کے اندر رضامندی فوت ہوتی ہے، دوسری وہ قسم ہے جس کے اندر اختیار ہی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے بھائی، یعنی اختیار صحیح وہاں فوت ہو جاتا ہے. تو ایک قسم جس میں رضامندی فوت ہو جاتی ہے، وہ یکون بالحبس او الضرب، وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ حبس قید کرنے کے ذریعے، او الضرب یا پٹائی بھائی. اچھا بھائی، ایک آدمی دوسرے کو دھمکی دیتا ہے کہ بھائی یہ کتاب زید کو بیچ دو، ابھی اس کے ساتھ عقد کرو، نہیں تو میں تمہاری پٹائی کروں گا بھائی. کیا کروں گا؟ پٹائی کروں گا. ایک یہ دھمکی ہے جس میں صرف پٹائی کی دھمکی دی گئی ہے، یا تمہیں میں کیا کروں گا؟ جیل میں ایک دن دو دن یا تین دن تمہیں میں قید کر دوں گا، بند کر دوں گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تمہیں قید کر لیا جائے گا، جیل میں ہو کہیں اور ہو بھائی، آنکھی میں غیر. اچھا تمہیں قید کر دیا جائے گا بھائی، یہ ایک قسم ہے. اس میں صرف رضامندی فوت ہوئی ہے مولانا، اختیار فوت نہیں ہوا بھائی. اور ایک وہ دھمکی ہے جس میں قتل کا قتل کی دھمکی دی گئی، یا ہاتھ پاؤں توڑنے یا کاٹنے کی دھمکی دی گئی مولانا. تو یاد رکھو جس میں صرف پٹائی کی دھمکی دی گئی، یا قید کرنے کی دھمکی دی گئی، یہ اس صورت میں صرف رضامندی فوت ہوتی ہے، اختیار فاسد نہیں ہوتا. اختیار فاسد نہیں ہوتا. اور دوسری صورت وہ ہے جس میں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور ہاتھ پاؤں توڑنے کی یا کاٹنے کی دھمکی دی گئی ہے، اس صورت میں آدمی کا اختیار ہی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ رضامندی تو ہے ہی فوت، اس کے اندر اختیار بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا خلاصہ بحث یہ کہ اکراہ کی نوع اول جس کے اندر صرف کس چیز کی دھمکی دی گئی ہے، پٹائی کرنے کی یا قید کرنے کی، اس صورت میں صرف رضامندی فوت ہوتی ہے، اور دوسری صورت کے اندر رضامندی بھی فوت ہوتی ہے اور اختیار بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں بھائی ثم الاکراہ نوعان، یہ قسم اکراہ جو ہے دو قسم پر ہے، احدہما یکون مفوتا للرضا، ایک قسم وہ ہے جو فوت کر دینے والی ہے رضامندی کو، وہ یکون بالحبس او الضرب، اور وہ قید کرنے یا ضرب پٹائی کے ذریعے ہوگا، وہ ثانی دوسری قسم جو ہے ان یکون مفسدا لاختیارہ، وہ جو فاسد کر دیں وہ ہے جو فاسد کرنے والی ہے اس کے اختیار کو، وہ یکون تحدید بالقتل او قطع العضو، اور وہ دھمکی دینا ہے قتل کے ساتھ یا عضو کے کاٹنے کے ساتھ، فوت الرضا اعم من فساد الاختیار، اب آپ بتلائیے اکراہ کتنی قسم پر ہوا؟ ایک میں صرف کیا فوت ہوگی اور دوسری میں رضامندی بھی فوت ہوگی، اور معلوم ہوا رضامندی کا فوت ہونا عام ہے، دونوں قسموں میں رضامندی کا فوت ہونا پایا جائے گا، چاہے قسم اول ہو چاہے قسم، لیکن اختیار کا فاسد ہونا یہ صرف کس کے اندر ہے؟ صورت ہے، تو معلوم ہوا رضامندی کا فوت ہونا عام ہے بھائی، کیا ہے؟ دونوں قسموں میں ہے، یہی بات بتلا رہے ہیں، فوت الرضا عام من فساد الاختیار، بس رضامندی کا فوت ہو جانا یہ عام ہے بھائی اختیار کے فاسد ہو جانے سے، ففی الحبس والضرب یفوت الرضا بھائی، ضرب اور حبس کی صورت کے اندر رضامندی فوت ہو جاتی ہے، ولیکن الاختیار الصحیح باق، مگر اختیار صحیح باقی ہوتا ہے، وفی القتل لا رضا، اور قتل کی صورت میں قتل کی دھمکی کی صورت میں رضامندی نہیں ہوتی بھائی، یعنی رضامندی بھی فوت ہو جاتی ہے، ولیکن لہ اختیار غیر صحیح، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اختیار غیر صحیح ہوتا ہے، بل اختیار فاسد، بلکہ اختیار فاسد ہوتا ہے، وہ تحقیق ہو تحقیق اس کی یہ ہے مولانا بھائی، اختیار فاسد بتلائیں گے، اختیار فاسد کا کیا مطلب ہے تحقیق کر رہے ہیں، وہ تحقیق ہو تحقیق اس کی یہ ہے مولانا کہ ان الرضا فی مقابلۃ الکراہۃ، رضامندی کس کے مقابلے میں ہے؟ کراہت کے مقابلے میں ہے، والاختیار فی مقابلۃ الجبری، اور اختیار کس کے مقابلے میں ہے؟ جبر کے مقابلے میں ہے، ففی الاکراہ بالحبس او الضرب لا شک ان الکراہۃ موجودۃ فالرضا معدوم، بھائی دیکھو رضامندی کس کے مقابلے میں ہے؟ کس کے مقابلے میں؟ کراہت کے مقابلے میں، کراہت کے مقابلے میں، اب ایک آدمی کو کہا گیا تیری پٹائی کروں گا زبردست، یہ تو تیری پٹائی کروں گا بھائی، کیا کروں گا؟ تیری میں پٹائی کروں گا ورنہ یہ بیع کر لو، اب دیکھو یہاں پر کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، کیا ہے؟ ناپسندیدگی آ گئی مارانا، تو لہذا اس صورت میں جب ناپسندیدگی آ گئی تو ناپسندیدگی تو ضد ہے رضامندی کی، معلوم ہوا رضامندی یہاں پر نہیں ہے، معلوم ہوا رضامندی فوت ہے اس صورت میں، تو کہتے ہیں ففیل اکراہ بالحبس او الضرب بھائی، پٹائی یا ضرب کے پر مجبور کرنے کی صورت میں جی، لا شک ان الکراہت موجود ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں تو کراہت موجود ہے، پر رضا معدوم، تو رضامندی معلوم ہوا معدوم ہو گئی یہاں پر، تو رضامندی یہاں معدوم ہے، لیکن الاختیار متحقق مع وصف الصحت، لیکن اختیار یہاں ثابت ہے مع وصف الصحت، ساتھ صحیح ہونے کے وصف، یعنی اختیار صحیح ہے یہاں پر، فن الاختیار انما یفسد فی مقابلۃ تلف النفس او العضو، اس لیے کہ اختیار جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے نفس یا عضو کے تلف ہونے کے مقابلے میں، جہاں پر کس چیز کا خوف ہوگا؟ نفس کے ہلاک ہو جانے کا یا عضو کے، اس وقت اختیار فوت ہو جائے گا بھائی، کیوں اس وقت اختیار کیوں فوت ہوگا؟ دیکھیے آپ کو بتلا رہے ہیں، کیوں فاسد ہو گئے اختیار، وہ بتلا رہے ہیں بھائی، فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ فِيهِ هَلَاكُ أَحَدِهِمَا، اس لیے کہ ہر وہ ایسا معاملہ جس کے اندر ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہلاکت ہو، یعنی عضو کی یا جان کی ہلاکت، دونوں ان میں سے کوئی ایک ہلاکت ہو، فَالِامْتِنَاعُ عَنْهُمْ مَجْبُولٌ فِي طَبِيعَةِ جَمِيعِ الْحَيْوَانَاتِ، تو اس سے باز رہنا، یہ تو پیدا کیا گیا ہے تمام حیوانات کی طبیعتوں میں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جبلت کہتے ہیں فطرت کو، جبلت بھائی فطرت، طبیعت ہی ایسی بنایا ہی ایسا کیا ہے بھائی، دیکھو آپ بھی دیکھتے ہیں ہر ایسا کام جس میں عضو یا نفس کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، انسان کی بلکہ ہر حیوان کی طبیعت میں یہ رکھا گیا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دیکھو ایک آدمی دیوار پر چل رہا ہے، اطمینان سے چل رہا ہے جی، اچانک اس کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے، وہ دیوار کو ایک دم مضبوطی سے تھام لے گا یا نہیں تھامے گا بھائی؟ ایک دم تھام لے گا بھائی، یہ تھامنا اس کے اختیار ہے یا نہیں؟ یہ اختیار تو ہے لیکن یہ اختیار فاسد ہے، اس پہ وہ مجبور ہے، اس کی طبیعت ہی ایسی بنائی گئی ہے، تخلیق ہی اس کی ایسی ہوئی ہے کہ جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بچانے کی کوشش کرتا ہے، انسان سمجھ میں آیا بھائی؟ ضرور بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہ گرنے لگے آرام سے گر جائے، جتنا مرضی بہادر ہو، کیونکہ اس کی طبیعت میں رکھا گیا ہے کہ جب خطرہ ہو گرنے لگو، کسی اونچی جگہ سے یا آگ میں گرنے لگو یا اس طرح کا کوئی خطرہ ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن یہ بچاتا کس طرح ہے؟ اختیار تو ہے لیکن اختیار صحیح نہیں، اس کی طبیعت ہی ایسی، وہ مجبور ہے اپنے آپ کو بچانے پر، اپنے آپ کو اس سے روکنے پر بھائی، غیر اختیاری طور پر ہی اس کا ہاتھ فوراً دیوار کی طرف بڑھے گا، اس کو تھامنے کی وہ کوشش کرے گا، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا نفس کے قتل کرنے کی یا اس کے کاٹنے کی اسے دھمکی دی گئی، تو اب وہ مجبور ہے کہ کیا کرے؟ اس شخص کے اشارے پر چلے اور اس کی بات پر عمل کر لے، کیونکہ دوسری طرف نفس کی ہلاکت ہے، عضو کی ہلاکت ہے، اور اس کی طبیعت ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ انسان ان دونوں چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن یہ اختیار جو ہے، یہ بچاتا تو اختیار سے ہے لیکن یہ اختیار بھی کس قسم کا ہے؟ مجبوری کی حالت کا گویا، جیسے انسان مجبور ہو اسی کی طرح ہے، سورت سمجھ میں آئی؟ فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ فِي هَلَاكُ أَحَدِهِمَا، اس لیے کہ ہر وہ ایسا معاملہ جن کے اندر ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہلاکت ہو، یعنی نفس کی یا عضو کی، فَالْإِمْتِنَاعُ عَنْهُمْ مَجْبُولٌ، تو ان سے رک، اس قسم کے امر سے باز رہنا مجبور، فی طبیعت جمیع الحیوانات، یہ مجبور یعنی فطرت میں رکھا گیا ہے بھائی، تمام حیوانات کی سمجھ میں، ان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے تخلیقی طور پر بھائی، ان کی پیدا کیا گیا ہے ان کی طبیعتوں میں، الا ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں؟ ان القوت الماسکہ کیف تمسک الانسان بل جمیع الحیوانات عن الہوی من مکان العالی ومن الالقاء فی النار عند مظنت التلف، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ قوت ماسکہ بھئی، یہ جو خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کی قوت ہے، یہ قوت ماسکہ کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ یہ جو انسان گرنے لگا اور ایک دم اس نے دیوار کو تھام لیا، یہ کون سی قوت تھی؟ قوت ماسکہ بھئی، الا ترا، کیا تو دیکھتا نہیں؟ ان القوت الماسکہ، تا قوت ماسکہ جو ہے، کیف تمسک الانسان، کیسے تھام لیتی ہے انسان کو، کیسے روک لیتی ہے انسان کو، بل جمیع الحیوانات، بلکہ تمام حیوانات کو روک لیتی ہے، عن الہوی، ہوی کا معنی گرنا، ہوا یحوی ہوی ان گرنا، عن الہوی من المکان العالی، بلند مکان سے گرنے سے، وَمِنَ الْإِلْقَاءِ فِي النَّارِ، اور آگ میں ڈالنے سے بھئی، گرنے سے، اور آگ میں گرانے سے روک لیتی ہے، عِنْدَ مَظَنَّتِ تَلَفْ بھئی، جبکہ ہلاکت کا خوف ہو، ہلاکت کا گمان ہو بھئی، فَلِمْتِنَاعُ عَنْهُ بَئِ، پس اس چیز سے رکنا بَئِ، وَإِنْ كَانَ اِخْتِيَارِيًا بَئِ، اگرچہ یہ اختیاری ہے، فہو اختیار صورتن، لیکن یہ اختیار کس قسم کا ہے؟ صورتن ہے، قریب من الجبری، جبر کے قریب ہی ہے. فَقَذَا فِي الْإِكْرَاهِ، اسی طرح اکراہ کے اندر، عند خوف تلف نفس اب العضوی، جبکہ نفس یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، تو اسی طرح اختیار کے اکراہ کے اندر جبکہ نفس یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو تو اختیار الامتناعی، تو باز رہنے کا جو اختیار ہے، اما اس چیز سے، فیہ مظنت التلف، جس کے اندر ہلاکت کا گمان ہے بھائی، اس سے رکنے باز رہنے کا جو اختیار ہے، اختیار فاسد، وہ کس قسم کا اختیار ہے؟ اختیار فاسد ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس اکراہ کے اندر جس کے اندر نفس کے تلف ہونے کا خوف ہو، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو اس اکراہ کے اندر بھائی، فقضا فی الاکراہ، پس اسی طرح اس اکراہ کے اندر جس میں نفس کے تلف ہونے کا خوف ہے یا اس کے تلف ہونے کا خوف ہے، تو اس میں جو باز رہنے کا اختیار ہے اس چیز سے جس میں ہلاکت کا گمان تھا، یہ اختیار فاسد ہے. لئن الانسان علیہ مجبور من حیث ان تبع علیہ مجبول، اس لیے کہ انسان اس پر مجبور ہے، اس طور پر کہ طبیعت اس پر پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے. وما ذلک الاہلیت باقیت فی الملجی وغیر الملجی، اس کے باوجود اہلیت باقی رہتی ہے بھائی، اکراہ ملجی کے اندر بھی اور اکراہ غیر ملجی کے اندر بھی. لتحقیق العقل والبلوغ، اس لیے کہ عقل بھی پائی جا رہی ہے اور بلوغ بھی پایا جا رہا ہے، تو اہلیت ان دونوں میں ہوتی ہے، چاہے اکراہ ملجی ہو چاہے اکراہ ملجی وہ ہے جس میں صرف ضرب اور حبس کی بات ہو، اکراہ ملجی وہ ہے جس کے اندر قتل یا قتل کی دھمکی ہو یا عضو کاٹنے کی یا توڑنے کی، اس اکراہ کو کیا کہتے ہیں؟ اکراہ ملجی. اور جس کے اندر ایسا نہ ہو وہ کیا ہے؟ اکراہ غیر ملجی، یعنی جس میں قید کرنے کی دھمکی دی یا پٹائی کی دھمکی. وَشَرْطُهُ بھائی، اب شرائط ذکر کریں گے مولانا، شرائط بھائی سمجھ میں، چار شرائط ذکر کریں گے مولانا، دیکھیے بھائی چار شرائط سن لیجئے. پہلے بھائی، دھمکی دینے والا جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس پر قادر بھی ہو، اس پر کیا ہو؟ قادر بھی ہو. لہذا ایک بچہ ایک پہلوان کو کہتا ہے بھائی، ابھی بے کرو نہیں تو تیری زبردست پٹائی کروں گا. بھائی بھائی بچہ قادر ہے پہلوان کی پٹائی کرنے پر؟ نہیں بھائی، سمجھ میں آئے. لہذا جو دھمکی دے رہا ہے اس کو، وہ اس جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس پر قادر بھی ہونا چاہیے. پھر یہ پہلی شرط. دوسری شرط مولانا، جس کو دھمکی دی گئی ہے اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو یہ واقعی ایسا کر بھی دے گا، یہ خوف بھی ہو کہ یہ واقعی ایسا، اگر اسے یقین ہے یہ ایسا نہیں کرے گا، پھر بھی اکراہ نہیں ہے مولانا. ایک شخص نے دوسرے کو قتل کی دھمکی دی تو دوسرے کو یقین ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ مجھے کیا کر دے گا؟ قتل. تو یہ یقین، یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کر دے گا. اچھا، تیسری شرط بھائی، وہ فعل جس کی دھمکی دی گئی ہے اس کے اندر عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو یا جان کے جانے کا خطرہ ہو یا ایسا غم ہو جس کی وجہ سے رضامندی فوت ہو جاتی ہو. جس چیز کی دھمکی دی گئی ہے اس وہ کس قسم کا فعل ہونا چاہیے؟ اس میں نفس کی ہلاکت کا خطرہ ہو، مثلا قتل کی دھمکی دے رہا ہے اس میں نفس ہلاک ہوگا، یا ہاتھ پاؤں توڑنے کی دھمکی دے رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ عضو ہلاک ہوگا. یا کیا کرتا ہے؟ میں تیری پٹائی کروں گا، اس سے کیا ہو رہی ہے؟ رضامندی، ایسا غم ثابت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے رضامندی کیا ہو جاتی ہے؟ فوت ہو جاتی ہے. صورت سمجھ میں. اور چوتھی شرط یہ کہ جس فعل پر وہ مجبور کر رہا ہے مکرہ اس سے پہلے رکا ہوا تھا بھائی، وہ اسے کرنا نہیں چاہتا تھا بھائی. مثلا ایک چیز کو بیچنے پر مجبور کر رہے ہیں، وہ اس کو پہلے بیچنا نہیں چاہتا تھا. سورت سمجھ میں آئی؟ کتنی شرائط ہوئی اقرار کی؟ چار شرائط. پہلی شرط کیا؟ کہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس کرنے پر قادر بھی ہو. دوسرا یہ خوف بھی ہو کہ یہ ایسا کر گزرے گا. تیسرے شرط کیا؟ جان جانے کا خطرہ ہو یا اس کے تلف ہونے کا خطرہ ہو یا ایسے غم کا لاحق ہونے کا خطرہ ہو جس کی وجہ سے رضامندی کیا ہو جاتی ہے؟ موت ہو جاتی ہے. چوتھی شرط کیا؟ کہ مکرہ اس اقرار سے پہلے وہ فعل نہیں کرنا. اگر وہ پہلے سے بیع کرنا چاہتا تھا پھر اب اس کو مجبور کر رہا ہے, یہ کوئی اقرار نہیں, وہ تو خود ہی بیع کرنا چاہتا. تو کہتے ہیں وَشَرْتُهُ بَئِ قدرت المکرہ علی ایقاع ما یحدد به سلطانا کان او لصن بئی. اور اقرا کی شرط کیا ہے؟ کہ مکرہ قادر ہو مولانا علی ایقاع اس چیز کے واقف کرنے پر, ما اس چیز علی ایقاع ما اس چیز کے واقف کرنے پر, یحدد به بئی جس کی کیا کر رہا ہے؟ دھمکی دے رہا ہے. سلطان انکان او لسن چاہے بادشاہ ہو یا چور ہو. بھائی بادشاہ ہو یا بھائی یہ قید کیوں لگائے سلطان انکان او لسن؟ دراصل اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں اقراح کرنے والا اگر بادشاہ ہو تو اقراح ہوگا ورنہ اقراح ہی نہیں. دھمکی دینے والا اگر بادشاہ ہے وہ مجبور کر رہا ہے پھر تو اقراح ہے, ورنہ دوسری صورت میں اقراح نہیں ہے. بھائی آگے علامہ صدر الشریعہ بتلائیں گے بھائی کہ یہ دراصل احوال زمانہ کی وجہ سے ان کا یہ قول تھا. بھائی ان کے زمانے میں ہر طرح مولانا امن و امان تھا, مولانا اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ تھا, مولانا لوگ اسلام پر چلتے تھے, امن و امان تھا, سکون تھا, کوئی کسی کو کسی کام پر زبردستی مجبور نہیں کر سکتا تھا, قادر ہی نہیں تھا سوائے بادشاہ کے. تو انہوں نے لہذا کہا بادشاہ کے علاوہ چونکہ کسی میں قدرت ہی نہیں ہے تو صرف بادشاہ اقرار کر سکتا ہے, کوئی اور اقرار. لیکن بعد کے زمانے کے اندر بھائی خرابی بڑھ گئی, فساد آ گیا. بھائی اب ہر جس کے پاس ذرا سی طاقت ہوتی ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے, قادر ہو گیا بھائی. تو اسی لیے تو یہاں بتلا دیا کہ صرف بادشاہ کی طرف سے نہیں, چاہے بادشاہ ہو اولسن یا چور, یعنی کوئی اور بھی ہو جائے بھائی جو بھی شخص ہو. روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, ان الاقراح لا يتحقق الا من السلطان, کہ اقراح وہ ثابت نہیں ہو سکتا مگر بادشاہ کی طرف سے ہی. فکانہ قال ذلك بناء على ما كان واقعا في عصره, گویا انہوں نے کہ یہ گویا کہ انہوں نے یہ فرمایا بنا پر اس کے جو واقع تھا ان کے زمانے میں, یعنی جو ان کے زمانے میں جیسا کہ تھا. بھائی دوسری شرط وخوف المکرہ ایقاعہ, اور دوسری شرط یہ کہ مکرہ کو بھی خوف ایقاعہ اس فعل کے واقع کرنے کا, کہ مکرہ کیا کرے گا اس فعل کو, یعنی جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے وہ کر گزرے گا. ایغلب علی ظنہ, یعنی یہ اس کا غالب اس کے گمان پر یہ بات غالب ہو کہ ان المکرہ یوقعہ, کہ مکرہ کیا کرے گا ایسا کر دے گا. تیسری شرط وقون المکراہ بھی متلفا نفسا, مکرہ بھی وہ فعل جس کی دھمکی دی گئی ہے. بھائی مکرہ بھی کسے کہتے ہیں؟ مکرہ دھمکی دینے والا, مکرہ مکرہ مجبور کرنے والا, مکرہ جس کو مجبور کیا گیا ہے, اور مکرہ بھی جس کام پر, جی تو وہ مکرہ بھی جو ہے متلفا وہ کیا ہو؟ متلفا نفسا, نفس کو تلف کرنے والا ہو, یعنی وہ کام کیا ہو, مطلب قتل کی دھمکی دی تو یہ تو نفس کو قتل, او عضوان یا نفس کو عضو کو تلف کر دینے والا ہو, او موجبا غمن ای مثبتا غمن, یا ایسے غم کو ثابت کر دینے والا ہو, یعدم الرضا جو کیا کرتا ہو رضامندی کو فوت کر دے رہا ہو. اچھا بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے دھمکی ہے جس سے ایسا غم آیا رضامندی فوت ہو گئی؟ کون سا غم رضامندی کو فوت کرتا ہے اور کون سا غم رضامندی کو فوت؟ آگے علامہ صدر الشریعہ بتلائیں گے کہ بھائی لوگوں کے احوال مختلف ہیں. جو معزز شخص ہوگا اس کو اگر کوئی سختی سے بھی بات کرے گا تو اس کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی، اور اس کی رضامندی، اس میں ایسا غم اس کو لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی رضامندی کیا ہو گئی. اور جو ادنا درجے کے لوگ ہیں ان کی اگر پٹائی بھی کی جائے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ جو انہوں نے کہا نا غم، بھائی غم کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں اعلم ان ھذا یختلف باختلاف الناس، جان لے تو کہ یہ جو غم ہے یہ مختلف ہوتا ہے، بدلتا ہے لوگوں کے بدلنے سے. فإن الأراذل، اس لیے کہ رذیل لوگ ہیں جو گھٹیا اور ادنا درجے کے لوگ ہیں ربما لا یعتنون بالضرب والحبس، وہ بسا اوقات پرواہ نہیں کرتے ضرب اور حبس کی. ادنا درجے کے لوگ کیا ہیں؟ ضرب اور حبس کی پرواہ نہیں کرتے. فالضرب اللین لا یکون اکراہا فی حقہم، بس تو ہلکی پٹائی جو ہے وہ اکراہ ہے ہی نہیں ان کے حق میں. ان کے ہلکی پھلکی پٹائی ہونے کو کوئی دھمکی دے دے تو یہ اکراہ نہیں کہلائے گا ہمارا نام. بل ضرب المبرح، بلکہ مبرح کہتے ہیں اذیت رساں، سخت بھائی، بلکہ سخت پٹائی. وکذل حبس، بلکہ سخت پٹائی کیا ہے ان کے حق میں اکراہ ہے. وَقَذَلْ حَبْسُ، اور اسی طرح حبس بھی ہے، یعنی معمولی حبس سے بھی اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے. اِلَّا يَكُونَ حَبْسًا مَدِيدًا، مگر یہ کہ کس قسم کا حبس ہو؟ طویل ہو بھئی، طویل قید کرنا ہو، اتنا طویل قید کرنا يَتَزَجَّرُ مِنْهُ، جس سے وہ تنگ آ جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اتنا درجے کے لوگ ہیں معمولی پٹائی کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور معمولی قید کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اتنا پٹائی بھی سخت ہو پھر اکراہ کہلائے گا، اور اس سخت پٹائی کی دھمکی دی یا قید کرنے کی دھمکی دی اتنی طویل مدت جس سے وہ کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے. ایک دو تین دن کا تو اسے اثر ہی نہیں ہوتا، تو طویل قید کرنے کی دھمکی دی یہ اکراہ ہے بھائی. والاشراف، اور جو معزز لوگ ہیں، یعتنون بکلام، وہ پرواہ کرتے ہیں ایسے کلام کی بھی، فیہ خشونت، جس کے اندر سختی ہوتی ہے. فمثل ھذا یکون اکراہا لہم، تو اس قسم کا کلام بھی ان کے لیے اکراہ ہے بھائی. یہ بھی ان کے لیے کس درجے میں ہے؟ اکراہ میں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، بعض لوگوں کو کی معمولی پٹائی اور معمولی قید ان کے حق میں اکراہ نہیں شمار ہوگا، اور بعض لوگوں کے حق میں سخت کلام کو بھی کیا شمار کیا جائے گا؟ اکراہ شمار کیا جائے گا. جیسے مولانا ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا بھائی، کہ بادشاہ سلامت اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے. بادشاہ نے اس کی طرح، بادشاہ نے کہا اچھا بھائی چلو بھائی اس کا منہ کالا کرو اور اس کو گدھے پہ بٹھاؤ اور اس کی پٹائی بھی کرو اور گدھے پہ منہ کالا کر کے بٹھاؤ اور شہر کے پورے شہر کے 10 چکر لگواؤ اس کو، بڑا سخت سزا دے دی بھائی، سب لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرو بھائی. ایک وہ لے گئے اس کو بھائی، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی کو لائے بھائی، اس نے بھی وہی جرم کیا تھا. بادشاہ نے اس کی طرح غصے سے دیکھا اور کہا بھائی آپ سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی بھائی، پھر کہا لے جو اس کو چھوڑ دو. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی کو لے آئے بھائی، اس نے بھی وہی جرم کیا تھا. بادشاہ کے بتلایا اس نے بھی وہ جرم کیا، بادشاہ نے اس کی طرح غصے سے دیکھا بس پھر کہا لے جاؤ چھوڑ دو. بعد میں لوگوں نے کہا کہ درباریوں نے بھائی، وزیروں نے کہ بادشاہ سلامت یہ آپ نے کیا کیا، ایک ہی جرم پر تین مختلف قسم کی، ایک کو سخت سزا دی، ایک کو صرف تھوڑا سا ڈانٹا، دوسرے کو کچھ کہا بھی نہیں، تیسرے کو. بادشاہ نے کہا بھائی تم نہیں جانتے لوگوں کی طبیعتوں کو، سے واقف نہیں ہوں، جاؤ ذرا جا کر ان لوگوں کے احوال دیکھو تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں نے صحیح سزائیں دی ہیں. چنانچہ گئے مولانا، وہ شخص جس کو بادشاہ نے صرف غصے سے دیکھا تھا بھائی، اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے بھائی کہ بادشاہ نے مجھے غصے سے دیکھ لیا، اتنا ناراض ہو گیا میرے سے بھائی، اتنا پریشان تھا. وہ شخص جسے بادشاہ نے کہا تھا تمہیں مجھے تم سے یہ امید نہیں ہے، اس کے پاس گئے دیکھا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اس وقت سے کہ بادشاہ نے مجھے کیسی بات کر دی، مجھ سے کیسے یہ غلطی ہو گئی بھائی. اور تیسرے کے پاس گئے بھائی جسے بادشاہ نے کہا تھا 10 چکر لگوانا اس کے، اس کو دیکھا تو جب اس کے گھر کے اس کے گدے پر بٹھایا ہوا ہے، منہ کالا کیا ہوا ہے، بچے کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں، کوئی جوتے مار رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ اپنے گھر کے سامنے سے گزرا تو چیخ کے بیگم کو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، صرف دو چکر رہ گئے ہیں، ابھی آ رہا ہوں میں. سمجھ میں آیا؟ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں تھی. لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بھائی. تو کہتے ہیں چوتھی شرط مولانا، والمکرہ ممتنعا عما اکرہ علیہ قبلہ. مکرہ وہ شخص جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، ممتنعا وہ باز رہنے والا ہو، عما اس چیز سے، اس فعل سے، اکرہ علیہ جس پر اسے مجبور کیا گیا ہے، قبلہ اس اکراہ سے پہلے، جس فعل پر اس کو مجبور کیا گیا ہے وہ اکراہ سے پہلے اس فعل سے باز رہنے والا تھا، رکنے والا تھا، اس کو کرنا نہیں چاہتا تھا. لحق ہی، کس وجہ سے؟ اپنے حق کی وجہ سے بھائی. بھائی اس سے رکتا ہے یا تو اپنے حق کی وجہ سے، یا غیر کے حق کی وجہ سے، یا شریعت کے حق کی وجہ سے. اپنے حق کی وجہ سے کبیع مال ہی، جیسے اپنے مال کا بیچنا ہے اور اطلاع دی ہی، یا اپنے مال کا طلب کرنا ہے اور اطاق عبد ہی، یا اپنے غلام کو آزاد کرنا ہے بھائی. تو بھائی اس نے زبردست دھمکی دی، بھائی اپنے غلام کو آزاد کر، تو یہ اپنے غلام کو آزاد کرنا نہیں چاہتا، اقرار سے پہلے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا. کس وجہ سے؟ اپنے حق کی وجہ سے یا کسی غیر کے حق کی وجہ سے؟ اپنے حق کی، اپنا غلام تھا اس کا، اپنی چیز کو نہیں بیچنا چاہتا تھا پہلے. کیوں بھائی؟ اپنے حق کے لیے یا غیر کے حق کی وجہ سے؟ اپنے حق کی، اپنی چیز تھی، وہ نہیں بیچنا چاہتا تھا. اپنے مال کو کس نے کہا آگ لگا دو بھائی، اپنی فصل کو آگ لگاؤ، اسے آگ نہیں لگانا چاہتا تھا، اسے تلف نہیں کرنا چاہتا تھا. کس لیے؟ اپنے حق کی وجہ سے رکا ہوا تھا یا کسی اور کے حق کی وجہ سے؟ اپنے حق کی وجہ سے. اول حق آخرا، اول حق آخرا، یا کسی دوسرے کے حق کی وجہ سے مولانا، کا اطلاف المال مال الغیر، غیر کے مال، جیسے غیر کا مال طلب کرنا. مثلا ایک شخص دوسرے کو دھمکی دیتا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، یہ سامنے جو فلاں زید کی فصل ہے اس کو آگ لگا دو. اب دیکھو وہ زید کی فصل اقرار سے پہلے اسے آگ لگانے سے رکا ہوا تھا بھائی. کیوں رکا تھا؟ اپنے حق کے لیے یا زید کے حق کی وجہ سے؟ زید کے حق کی وجہ سے. دیکھو تو سمجھ میں آیا؟ تو کبھی اپنے حق کے لیے رکے گا، کبھی غیر کے حق کی وجہ سے رکے گا. اول حق شرعی، یا کس لیے رکے گا؟ اس سے پہلے رکا ہوا تھا شریعت کے حق کی وجہ سے. کشرب الخمر والزنا، ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے بھائی شراب پیو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو وہ شراب پینے سے رکا ہوا تھا اقرار سے پہلے ہی. کیوں رکا ہوا تھا؟ حق شرع کی وجہ سے. سمجھ آیا؟ تو اس ویل سے وہ پہلے رکا ہو، اپنے حق کی وجہ سے رکا ہو، یا غیر کے حق کی وجہ سے، یا حق شرع کی وجہ سے. فلا اکرہ بقتل او بضرب شدید او حبس حتى باع او اشترى او اقر او اجر فسخ او امضى. اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا بقتل بھائی، قتل کے ذریعے یعنی قتل کی دھمکی دی گئی، او بضرب یا ضرب کے ذریعے مجبور کیا گیا یعنی پٹائی کی دھمکی، ضرب شدید زبردست پٹائی کی دھمکی دی گئی، سخت پٹائی کی، او حبس یا کس کی دھمکی دی گئی، قید کرنے کی دھمکی کے سبب اس کو مجبور کیا گیا، حتی با یہاں تک کہ اس نے بیچ دیا اس مال کو بھائی، او اشترا یا کیا کیا بھائی، اس نے خرید لیا جس چیز کے شرا پر اسے مجبور کیا گیا تھا، او اقر یا کیا کر لیا بھائی، قتل کرنے والے دھمکی دی، قتل کی دھمکی دینے والے نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، یا تو زید کے لیے کیا کر لے، ایک لاکھ روپے کا اقرار کر بھائی، کیا کر، ان گواہوں کے سامنے اقرار کر بھائی، تو یہ اس نے اقرار کر لیا. او آ جا رہا یا اپنا گھر فلاں زید کو کیا کرو، کرائے پر دے دو، اجرت پر دے دو، اس نے کیا کیا، کرائے پر. تو جس کو مجبور کیا گیا، چاہے قتل کی دھمکی تھی، چاہے ضرب شدید کی دھمکی تھی، چاہے قید کی دھمکی تھی، اور اس نے بیچا یا خریدا یا اقرار کیا یا کرائے پر دیا، اب بعد میں جب اقرار ختم ہو جائے اس کو اختیار ہے، فسخ او امضا، چاہے تو ان عقود کو کیا کر دے، فسخ کر دے، او امضا یا انہیں باقی چلائے بھائی، یعنی باقی رکھے. اچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں فإن هذه العقود يشترط فيها الرضا، اس لیے کہ یہ جو عقود ہیں ان میں شرط لگائی گئی ہے رضا مندی کی. فالإكراه الذي يعدم الرضا، بس وہ اکراہ جو معدوم کر دیتا ہے رضا مندی کو، جس سے رضا مندی ختم ہو جاتی ہے. آپ بتلائیے مولانا، کس اکراہ سے رضا مندی ختم ہوتی ہے؟ غیر ملجم. کس میں؟ بھائی ملجم میں تو اختیار بھی فاسد ہوتا ہے، جبکہ غیر ملجم میں صرف کیا فوت ہوتی ہے؟ رضامندی فوت ہوتی ہے. اب دیکھو نا، قید کی صرف دھمکی دی یا کس کی؟ پٹائی کی دھمکی دی، تو یہ تو غیر ملجم ہوا، تو صرف رضامندی فوت ہوئی، تو ان میں تو رضامندی ضروری تھی، تو لہذا اب اس کو اختیار دے دیا جائے گا. فَلِقْرَاهُ الَّذِي يُعْدِمُ الرِّضَى، پس وہ اقرار جو معدوم کر دیتا ہے رضامندی کو، وہ غیر الملجی، اور وہ غیر ملجی ہے. يَمْنَعُ نِفَاذَهَا، وہ روک دیتا ہے ان عقود کے نفاذ کو. بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ یہ اقرار جو غیر ملجی ہے جس میں رضامندی فوت ہے، یہ کیا کر دیتا ہے؟ ان عقود کو واقع ہونے سے، کیونکہ رضامندی تو ضروری تھی. لیکنہا تنعقدو، لیکن یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ منعقد ہوتے ہیں. وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْفَصْحِ وَالْإِمْضَابَئِ، لیکن اس کو اختیار ہوتا ہے فصح میں بھی، فصح کے اندر بھی، وَالْإِمْضَائِ، اس کو. سمجھ میں آیا بھئی؟ پہلے کیا کہا؟ لیکنہا ان کو روکتا ہے، لیکن یہ منعقد ہو جاتے ہیں بھئی. اچھا جی، اچھا آگے دلیل، اگلے متن کے بعد دلیل آ جائے گی. منعقد کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو یہ منعقد ہو جاتے ہیں، اور اس کو فسخ اور امضاء کا، اس کو چلانے کا اختیار ہوتا ہے. وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِ اِنْ قَبَضَ، اور مشتری اس چیز کا مالک بن جائے گا اگر اس نے قبضہ کر لیا. بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو دھمکی دی کہ میں تیری پٹائی کروں گا، اپنی گاڑی بیش دو زید کے ہاتھ. اس نے اپنی گاڑی زید کے ہاتھ بیش دی، بھئی زید نے اس نے ایجاب کیا، اس نے قبول کر لیا، بھئی پھر زید نے اس گاڑی پر قبضہ کر لیا، تو زید کیا ہو جائے گا؟ مشتری جس نے خریدیا وہ اس چیز کا مالک بن جائے گا ان قبض، اگر اس نے قبضہ کر لیا، جب مالک بن گیا. فَيَسِحُ اِعْتَاقُهُ، بھئی تو اس کا آزاد کرنا صحیح. اگر وہ غلام تھا تو مشتری اب کیا کر سکتا ہے؟ مالک بن چکا ہے، لہذا اسے آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے. وَلَّزِمَهُ قِيمَتُهُ، اور اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی. اگر اس نے آزاد کر دیا تو اس پر کیا لازم؟ مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کا مالک بن جائے گا، اور اس پر کیا لازم ہو جائے گی؟ قیمت لازم ہو جائے گی. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس نے جو اس پر قبضہ کیا ہے وہ عقد صحیح سے کیا ہے یا عقد فاسد سے؟ عقد فاسد. اور عقد فاسد، بیع فاسد کے اندر آپ نے پڑھا ہے ثمن نہیں آتے، بلکہ کیا آیا کرتی ہے؟ قیمت آتی ہے. کیونکہ عقد تو ہوا ہی نہیں شرعاً، بھئی جب عقد ہی نہیں ہوا تو اس صورت میں کیا آتی ہے؟ قیمت آتی ہے. یہ معنی ہے وَلَزِمَهُ قِيمَتُ، اور اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی. لِأَنَّ بَعَ الْمُكْرَحِ عِنْدَنَا بَعُنْ فَاسِدٌ، اس لئے کہ مکرح کی بیع جو ہے ہمارے نزدیک بیع فاسد ہے. بھئی یہ بیع فاسد کیوں ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ رُقْنَ الْبَعِ صَدْرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، اس لئے کہ بیع کا جو رکن ہے، بیع کے رکن کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایجاب ہے اور قبول. اس نے یا ایجاب کیا ہوگا یا قبول، کوئی ایک رکن اس نے ادا کیا ہوگا. تو یہاں پر رکن، بیع کا جو رکن ہے، صادرہ، وہ صادر ہوا ہے. من اہلہ، کس سے؟ اس کے اہل سے. بھئی یہ بیع کا اہلیت تھی اس میں یا نہیں تھی؟ عاقل بالغ تھا یا عاقل بالغ نہیں تھا؟ عاقل بالغ تھا. اور اس سے صدور، اس نے صدور ہوا اس کا، کس چیز کا؟ رکن بیع کا، ایجاب کا یا قبول کا. بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو مجبور کیا کہ کیا کرو جی؟ اپنی گاڑی بیچو. کیا کرو آپ؟ وہ کہتا ہے، میں زید کو کہتا ہے، میں نے تیرے ہاتھ اپنی گاڑی بیچ دی، تو ایجاب کیا یا نہیں کیا؟ یہ ایجاب کس سے صادر ہوا ہے؟ جس شخص میں اہلیت تھی بیع کی یا اہلیت نہیں تھی؟ اہلیت تھی، کیونکہ عاقل بالغ تھا. تو رکن بیع یعنی ایجاب صادر ہوا ہے اس شخص سے جس میں اہلیت تھی، اور اس محل کے اندر، اس کے محل کے اندر. بھئی کس کے اندر؟ محل کے اندر. بھئی بیع کے لیے کیا چاہیے دونوں طرف؟ مال چاہیے یا نہیں؟ بھئی بیع کس کو کہتے تھے؟ مبادلۃ المال بالمال. تو یہاں بھی ایجاب ہوا ہے، اور ایسے شخص سے ہوا جس میں اہلیت تھی، اور ایسی چیز کے بارے میں ہوا جو کہ مال ہے اور اس کی ملک ہے. مالانا سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں؟ بھئی تو یہ معنی ہے بیع فاسد اس کو قرار دیا، یہ منعقد کیوں ہو گئی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، اس لیے کہ بیع کا رکن جو ہے وہ صادر ہوا ہے اس کے اہل سے، فی محلِهِ اس کے محل میں، یعنی مال کے اندر جو کہ اس کی ملک ہے، باقی تو منعقد تو ہو جائے گی البتہ فاسد ہوگی. اور فاسد کیوں؟ کہتے ہیں وَالْفَسَادُ لِفُوَاتِ الْوَصْفِ، اور فساد کس لیے آیا؟ وصف کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ہے بھئی. وَهُوَ الرِّضَى، اور وہ کیا ہے؟ رضامندی. رضامندی چونکہ نہیں ہے اس لیے فساد آ گیا، ورنہ ایجاب صحیح بھئی. وَالْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، اور وہ مبیعہ جس کو بیچا گیا ہو کس کے طور، کس طریقے پر؟ بے فاسد کے ساتھ بیچا گیا ہو، یوم لکو اس کا مالک بنا جاتا ہے بالقبضی، کس کے ذریعے؟ بھئی آپ نے پڑھا ہے مولانا بیع صحیح کے اندر ایجاب و قبول کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک، صرف عقد کیا، میں نے آپ سے کہا میں نے یہ کتاب آپ کو بیچی، آپ نے کہا میں نے خریدی، فوراً آپ اس کتاب کی کیا بن گئے؟ تو بیع صحیح میں ایجاب و قبول ہوتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے، لیکن بیع فاسد کے اندر جب قبضہ کر لے پھر کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. سمجھنے ہیں؟ یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ مبیعہ جس کو بیچا گیا ہے بیع فاسد کے ساتھ، یم لکو بالقبضی، وہ اس کا مالک بنا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ قبضے کے ذریعے. فلو قبض، پس اگر قبضہ کر لیا، وآعتق، اور آزاد کر دیا، او تصرف تصرفا لا تنقض، لا تنقض بھئی، یا ایسا تصرف کر لیا بھئی، لا تنقضو جو توڑا نہیں جا سکتا، ینفذو تو یہ نافذ ہو جائے گا، عندنا ہمارے نزدیک. بھئی دیکھو اس نے غلام کو غلام پر قبضہ کر لیا، اور آپ نے پڑھا یہ کونسی بیع تھی، مکرہ کی بیع کونسی بیع ہے؟ بیع فاسد. اور بیع فاسد کے اندر مشتری جب مبیعہ پر قبضہ کر لے تو کیا بن جاتا ہے؟ مالک. تو مشتری نے اس مکرہ سے وہ چیز لے لی، وہ غلام لے لیا، اور اس پر کیا کر لیا؟ قبضہ. پھر اس قبضے کے بعد اس کے اندر وہ کوئی ایسا، تو یہ وہ اس کا مالک بن گیا، اور اب اس کے اندر کوئی ایسا تصرف کرتا ہے جو پھر توڑا نہیں جا سکتا، مثلا اسے آزاد کر دیتا ہے. تو کیا آزادی ایک دفعہ جب آ جائے تو اسے توڑا جا سکتا ہے، فسخ کیا جا سکتا ہے، یا اسے مدبر بنا دیتا ہے؟ کیا تدبیر کو ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر اسے فسخ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. مولانا یہ معنی ہے، یا تو اسے آزاد کر، چنانچہ اسے آزاد کر دے، یا ایسا تصرف کر دے جسے توڑا نہیں جا سکتا، تو ینفذ، وہ تصرف کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا، عندنا ہمارے نزدیک. خلافا لزفر، بخلاف کس کے؟ امام زفر رحمہ اللہ کے. اس و عندہ بیع موقوف، اس لیے کہ ان کے نزدیک مقرب کی جو بیع ہے وہ بیع موقوف ہے. والموقوف قبل الاجازت لا یفید الملک، اور بیع موقوف اجازت سے پہلے ملکیت کا فائدہ، جب مالک نہیں تو معلوم ہوا مشتری مالک نہیں، جب مالک نہیں تو وہ اعتاق یا تدبیر وغیرہ بھی نہیں کر سکتا. فَإِنْ قَبَضَ ثَمَنَهُ أَوْ سَلَّمَ طَوْعًا نَفَذَ، وَإِنْ قَبَضَهُ مُكْرَهًا لَا وَرَدَّهُ إِنْ بَقِيَ. صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک آدمی نے دوسرے کو دھمکی دی کہ میں تیری پٹائی کروں گا، تو اپنی گاڑی زید کے ہاتھ بیچ دے. اس نے ایجاب کیا، زید نے قبول کیا، بے منعقد ہو گئی. اب اس نے اکراہ اپنا ختم کر دیا، چلا گیا مولانا، مکرہ وہاں سے چلا گیا، اکراہ ختم ہوا مولانا. اب بھئی زید نے کہا لاؤ بھئی اپنی گاڑی میرے حوالے کر دو، اس نے آرام سے گاڑی اس کے حوالے کر دی. کہتے ہیں بس مولانا، اکراہ ختم ہونے کے بعد اب گاڑی جو وہ دے رہا ہے، اب اس وقت وہ مجبور ہے، مکرہ ہے نہیں مولانا، تو یہ دینا رضا مندی سے ہوا، لہذا اب وہ بیع نافذ ہو جائے گی. وہ بیع کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی. یا اسی طرح زید نے اس کے حوالے سمن کیے، مکرہ وہاں سے چلا گیا مولانا، زید نے کہا یہ لو اب گاڑی کے پیسے لے لو، اس نے آرام سے پیسے لے لیے مولانا رضا مندی سے، اب تو اکراہ نہیں ہے، اب تو رضا مندی سے لے رہا ہے، بس مولانا بیع کیا ہو گئی؟ نافذ ہو گئی، کیونکہ رضا مندی سے لینا یہ اجازت کی دلیل ہے. صورت سمجھ میں آتی ہے؟ یہ معنی ہے فَإِنْ قَبَضَ ثَمَنَهُ، بس اگر اس نے قبضہ کر لیا اس مبیعے کے ثمن پر، اَوْ سَلَّمَ، یا مبیعے کو کیا کیا؟ سپرد کیا طوعاً، اس کا تعلق دونوں سے ہے، مبیع پر سمن پر جو قبضہ کیا یا مبیع جو سپرد کیا، اس کس طرح بھئی طوعاً، طوعاً وطائعاً یعنی رضا مندی سے نفاذا، تو بے کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی. وَإِن قَبَضَهُ مُكْرَهًا لَا، اور اگر اس نے جو قبضہ کیا ہے اس حال میں کہ یہ مکرہ ہے لا، پھر نافذ. مثلا بھئی ابھی بھی مکرہ موجود تھا، بھئی زید نے پیسے دیے، یہ پیسے نہیں لے رہا، بھئی دوسرے دھمکی دینے والے کہتا ہے، بھئی دھمکی پھر دیتا ہے، لو بھئی پیسے نہیں تو میں کیا کروں گا، تمہیں تمہاری پٹائی کروں گا، یہ پیسے لے لیتا ہے. تو اب اس نے جو سامان پر قبضہ کیا وہ بھی کس حالت میں کیا؟ اکراہ کی حالت میں کیا، لہذا اب بے نافذ نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے وَإِن قَبَضَهُ مُكْرَحًا، اور اگر اس نے سمن پر قبضہ کیا ہے اس حال میں کہ وہ کیا تھا، مُكْرَح تھا، مجبور تھا، لا، تو اس صورت میں بے نافذ. وَرَدَّهُ إِن بَقِيَا، اور واپس کرے گا اس چیز کو اگر وہ باقی ہوئی. دیکھو بھئی ایک آدمی کو کسی نے دھمکی دی، بھئی اپنی گاڑی زید کے ہاتھ فروخت کر دو، اس نے بھئی مجبور ہو کر ایجاب کیا، دوسرے نے قبول کیا، بھئی صورت سمجھ میں آگئی، ایجاب و قبول ہو گیا، آپ وہ دوسرا مشتری اس کو پیسے دے رہا گاڑی کے، یہ پیسے نہیں لے رہا، پھر دھمکی دینے والا کہتا ہے بھئی پیسے لے لو، بھئی آپ دیکھو قبضے کی صورت میں بھی اقرار ہے، اس نے کیا کیا، مجبور ہو کر پیسوں پر بھی قبضہ کر لیا، پیسے اسے وصول کر لیے. یاد رکھو یہ جو پیسے مکرہ کے پاس آ گئے، یہ اس کے پاس سمن کے طور پر، یہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہیں. کس طور پر ہیں؟ امانت کے حکم میں ہیں، لہذا اگر یہ اس کے پاس ہلاک ہو گئے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا، سمجھ میں آیا؟ اور اگر باقی ہوئے اقرار وغیرہ ختم ہوا تو بعد میں اس کو کیا کرنے پڑیں گے؟ واپس کرنے پڑیں گے. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ امانت ہے، اور امانت جب باقی ہو تو کیا کی جاتی ہے؟ واپس، تو بعد میں یہ واپس کرے گا، لیکن اگر ہلاک ہو گئے تو اس پر کوئی ضمان نہیں. بھئی یہ معنی ہے وَرَدَّهُ، واپس کرے گا اس سمن کو، ان بقیا، اگر وہ باقی ہوئے، اور اگر ہلاک ہوئے پھر تو امانت کے طور پر ہلاک. لم يذكر في الهدايه حكم التسليم مكرها، بھائی ذکر نہیں کیا گیا ہدایت کے، ہدایہ کے اندر بھائی تسلیم کا حکم اس حال میں کہ مکرہ ہو، بھائی وہ شخص سپرد کرنے والا مکرہ ہو، اکراہ کیا گیا ہو اس پر. بھائی بھائی دیکھو اوپر متن میں کیا مسئلہ ذکر ہوا، ایک شخص نے دوسرے کو دھمکی دی کہ اپنی چیز بیچو، اس نے حالت اقراح میں ایجاب کیا، بے حالت اقراح میں ہوئی، اور پھر آپ نے پڑھا کہ مکرہ وہاں سے چلا گیا، اور اس نے مبیع حالت رضامندی میں سپرد کیا، کیا کیا، اس کا کیا حکم بتلایا تھا، بے نافذ ہو جائے گی، یہ اجازت ہے، یہ تو نافذ، یہ تو جب اس نے سپرد کیا ہے رضا مندی سے. اگر سپرد کرنا بھی جبرن ہو پھر کیا حکم ہے، ایجاب بھی حالت جبر میں ہوا، ایجاب و قبول، اور پھر اس کو کیا کہا، اب گاڑی بھی سپرد کرو اس کے، سپرد کرنا بھی کس حالت میں ہو رہا ہے، جبر کی حالت میں، اس کا کیا حکم ہے. کہتے ہیں صاحب ہدایہ نے یہ ذکر نہیں کیا، لیکن اصول فقہ والوں نے کچھ قواعد ذکر کیے ہیں، ان قواعد کے مطابق میں ذکر کر دیتا ہوں. کون فرما رہے ہیں، علامہ کیا فرماتے ہیں کہ تسلیم طوعاً کو تو بیان کیا گیا ہے ہدایہ کے اندر، لیکن تسلیم مکرہاً کو بیان نہیں کیا گیا، تسلیم جبرن کو بیان نہیں کیا گیا. اور میں کس کے ذریعے بتلاتا ہوں، اب آپ کو اصول فقہ میں جو قواعد ذکر ہوئے ان کے مطابق بتلا دیتا ہوں آپ کو، کہ اگر تسلیم بھی مکرہن ہوئی بھئی، سمجھ میں آیا، تو بھی اس صورت میں وہ مشتری اس چیز کا مالک بن جائے گا، اور بیع فاسد ہو جائے گی. مولانا کیا ہو جائے گی، بیع فاسد ہو جائے گی۔ کاف جبکہ تسلیم بھی کس حالت میں ہو؟ جبر کی حالت میں ہو۔ مبیع کا سپرد کرنا بھی کس حالت میں ہو؟ اچھا، تو کہتے ہیں لم یذکر فی الہدایت حکم التسلیم مکرہن، اور ذکر نہیں کیا گیا ہدایت کے اندر بھائی سپرد کرنے کا حکم اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ مکرہ ہو مولانا، مکرہ ہو۔ لیکن ذکر فی اصول الفقہ، لیکن ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا مولانا، یہ بات تو انہوں نے ذکر کر دی۔ انہوں نے کیا کہا بھائی؟ علامہ صدر الشریعہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ تسلیم طوعن کو تو ذکر کیا ہے، تسلیم جبرن کو ذکر۔ حالانکہ مولانا ہدایہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تسلیم جبرن بھی انہوں نے وہاں ذکر کی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ وہاں انہوں نے تسلیم جبرن بھی ذکر کی ہے۔ اور یہ جو اوپر والا متن ہے، یملکہ المشتری ان قبض فیصح اعتاقہ ولزمہ قیمتہ، یہ جو متن اس مسئلے کی جو عبارت ہے ہدایہ کے اندر متن ہے، اس کی شرح کے اندر صاحب ہدایہ لکھتے ہیں، یہ ان کی عبارت ہے مولانا، سن لیجئے بھائی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ثم اذا باع مکرہن وسلم مکرہن، دیکھو سلم مکرہن آیا یا نہیں بھائی؟ ثم اذا باع مکرہن وسلم مکرہن یسقط به الملک عندنا، تو اس کے ذریعے ہمارے نزدیک ملک ثابت ہو جائے گی۔ وعند ظفر رحمہ اللہ لا یسقط، اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک ملک ثابت۔ تو تسلیم مکرہ کا ذکر آ گیا یا نہیں بھائی؟ ہدایہ میں آیا، لیکن علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے ذکر نہیں کیا، شاید ان کے پاس جو نسخہ پہنچا ہو اس میں کاتب سے وہ عبارت رہ گئی ہو، ورنہ آج کل کے جو نسخے ہیں ان کے اندر یہ عبارت موجود ہے مولانا۔ اور انہوں نے بھی اس کو کیا بنایا؟ بیع فاسد بنایا، اور علامہ صدر الشریعہ نے قوانین کے ضوابط کے ذریعے اس کو بیع فاسد بنایا، معلوم ہوا ان کا قول بھی اس کے موافق ہی ہوا بھائی۔ اچھا، لیکن ذکر فی اصول الفقہ، لیکن ذکر کیا گیا ہے اصول فقہ کے اندر۔ دیکھو بھئی سمجھ لو بھئی، یہ ذرا مشکل جگہ ہے، ادھر توجہ کرو۔ ایک آدمی نے تلوار نکالی، دوسرے سے کہا اپنے اس غلام کو بیچو، کیا کرو؟ اس غلام کو بیچو۔ ایجاب و قبول ہوا، اور پھر اسے کہا اب سپرد بھی کر دو، اس نے سپرد بھی کر دیا۔ تو دیکھو بیع بھی کس حالت میں ہوئی؟ اقرار میں، اور تسلیم بھی کس حالت میں ہوئی؟ اقرار کے اندر بھائی، تسلیم بھائی۔ اب یہ جو بائے تھا یہ مکرہ مولانا، یہ ہے فاعل۔ بیع کرنے والا کون ہے؟ مکرہ۔ سپرد کرنے والا کون ہے؟ یہ مکرہ۔ یہ کون ہے؟ فاعل۔ اس کا کیا نام ہے؟ فاعل۔ یہ فاعل ہوا بھائی، بیع کرنے والا، تسلیم کرنے والا۔ اور یہ جو مکرہ ہے یہ ہے حامل۔ یہ کون ہے؟ یعنی ابھارنے والا۔ کس نے ابھارا تھا اس کو بیع پر دوسرے کو بھائی؟ مکرہ نے۔ سپرد کرنے پہ کس نے ابھارا؟ مکرہ۔ تو وہ حامل ہوا۔ مکرہ کون ہوا؟ مکرہ فاعل، اور مکرہ حامل۔ تو مکرہ ہوا حامل، اور مکرہ ہوا فاعل۔ یاد رکھو یہاں پر بعض افعال کے اندر بھائی یہ جو مکرہ ہوتا ہے یہ آلے کے درجے میں ہوتا ہے، اور فاعل کس کو بنایا جاتا ہے؟ مکرہ کو۔ کیا بنایا جاتا ہے؟ مکرہ کو۔ دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کو کہا تلوار نکالی، چلو بھائی یہ زید کی فصل کو آگ لگاؤ بھائی، ابھی آگ لگاؤ نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ زید کی فصل کو آگ لگا دی۔ یاد رکھو اس موقع پر یوں سمجھا جائے گا کہ یہ آگ لگانے والا مکرہ خود ہے۔ آگ لگانے والا کون ہے؟ مقری ہے، اور مقرہ جو تھا درمیان میں جس نے اصلاً آگ لگائی ہے، کہتے ہیں وہ صرف آلے کے طور پر ہے۔ کس طور پر ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں قلم کے ذریعے آپ تحریر لکھتے ہیں، تو لکھنے والے آپ ہیں، لیکن قلم صرف آپ کے لیے، قلم صرف آپ کے لیے آلے کے طور پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یا جیسے ایک آدمی دوسرے کو بندوق کے ذریعے قتل کرتا ہے، تو قتل کرنے والا وہ آدمی ہے اور بندوق صرف آلے کے درجے میں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو مقرہ ہوتا ہے وہ آلے کے درجے میں ہوتا ہے، کس کے لیے؟ مقرہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ مقرہ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں یہاں پر جب تسلیم کس نے کی ہے؟ مقرہ نے مبیہ حوالے کیا یا نہیں کیا؟ کس حالت میں کیا؟ حالت اکراہ میں کیا۔ تو کیا اب اس کو ہم آلہ بنا دیں اور فاعل مقرہ کو قرار دیں، یا اسی کو فاعل قرار دے دیں؟ کیا کریں گے ہم بس؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر فاعل کس کو بناؤ؟ مقرہ کو، تو اس کو کیا، تو مقرہ کیا بن جائے گا؟ آلہ۔ اور اگر آپ اسے آلہ نہیں بناتے تو اسی کو کیا بنا دو؟ فاعل بنا دو۔ تو کیا کریں، مقرہ کو یہاں پر اس تسلیم کے اندر آلہ قرار دے دیں یا اسے فاعل قرار دے دیں؟ اچھا، تو کہتے ہیں یہاں کیا کریں بھائی، مقرہ کو آلہ بنائیں یا فاعل بنائیں؟ کہتے ہیں بھائی یہاں پر مقرہ کو آلہ نہیں بنا سکتے، اس کو فاعل ہی بنانا پڑے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس کو آلہ بنا دیں گے تو فعل بیعت رہے گا ہی نہیں بلکہ فعل غصب بن جائے گا۔ فعل بے رہے گا ہی نہیں بلکہ کیا بن جائے گا؟ فعل غصب بن جائے گا۔ کس طرح بھائی؟ کہتے ہیں دیکھو یہ چیز، اس چیز کا مالک کون تھا؟ اس مبیعے کا مقرہ کون تھا؟ تو مقرہ اگر حوالے کر رہا ہے اسی کو ہم فاعل قرار دے دیں تو وہ اپنی چیز حوالے کر رہا ہے، اور اپنی چیز جب حوالے کر رہا ہے تو اب ہم اس کو بے کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم اس کو صرف آلہ قرار دے دیں اور فاعل کس کو قرار دے دیں؟ کس کو؟ مقرہ کو۔ تو حوالے تو مقرہ کر رہا ہے، لیکن ہم یوں سب سمجھتے ہیں کہ حوالے کون کر رہا ہے اس وقت، دراصل مقرہ حوالے کر رہا ہے، اور مقرہ تو اس کے لیے صرف آلہ ہے۔ تو فعل کی نسبت، تسلیم کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ مقرہ کی طرف۔ تو گویا وہ گاڑی یا غلام حوالے کرنے والا مقرہ ہوا، اور مقرہ اس گاڑی یا غلام کا مالک ہے؟ گاڑی یا غلام کا مالک ہی نہیں، تو وہ غیر کی چیز دوسرے کے حوالے کر رہا ہے مولانا، تو غیر کی چیز اس نے لیا دوسرے کو دے رہا ہے، یہ تو غصب بن گیا مولانا۔ کیا بن گیا؟ لہذا اب اس صورت میں فاعل کس کو بنانا پڑے گا؟ مقرہ ہی کو بنانا پڑے گا، اس کو ہم آلہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن ذکر فی اصول الفقہ، لیکن ذکر کیا گیا اصول فقہ کے اندر، کہ ان الاکراہ اذا کان علی البیع والتسلیم، کہ جب اکراہ جو ہے بیع اور تسلیم دونوں پر ہو، یکون التسلیم مقتصرا علی الفاعل، تو یہ سپرد کرنا یہ بند ہوگا کس پر؟ فاعل یعنی مقرہ پر بھی۔ ولم یجعل الفاعل آلتا للحامل، اور یہاں پر فاعل کو آلہ نہیں بنایا جائے گا، للحامل کس کے لیے؟ حامل کے لیے، یعنی مقرہ کے لیے۔ فی التسلیم کس چیز کے اندر؟ سپرد کرنے میں۔ اچھا، آلہ نہیں بنایا جائے گا، آلہ بنانا کس لیے تھا؟ لانہ حملہ علی تسلیم المبیع، اس لیے کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، اسے مبیع سپرد کرنے پر ابھارا تھا، جب اس نے ابھارا تھا تو اسے کیا بنانا چاہیے، اسے کیا بنانا چاہیے اس کے لیے؟ آلہ۔ لیکن آلہ نہیں بنایا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ولو جعل آلتا لہ، اور اگر اس کو اس کے لیے آلہ بنا دیا جائے، تصیر تسلیم المغصوب، تو یہ تو کیا بن جائے گا؟ مغصوب شے کا سپرد کرنا بنے گا، مبیع کا سپرد کرنا نہیں بنے گا۔ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ فإذا كان التسليم مقتصرا على الفاعل، بس لہذا جب تسلیم بند ہوئی کس پر؟ فاعل پر، یعنی مقرہ پر ہی بند ہو گئی، وہی ہے حوالے کرنے والا، آلہ نہیں ہے بلکہ وہ خود فاعل ہے۔ تو ینبغی، مناسب یہ ہے، ان ینفذا، کہ بے کو کیا ہونا چاہیے؟ نافذ ہونا چاہیے۔ ویجب القیمت، اور کیا واجب ہونی چاہیے؟ قیمت واجب ہونی چاہیے، کیونکہ عقد کون سا ہوا ہے؟ فاسد ہوا ہے، اور عقد فاسد میں ثمن نہیں آتے بلکہ قیمت آتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟
فَإِنْ قُلْتَ يُشْكَلُ بِقَبْضِ السَّمَنِ.
جی
بھائی اوپر متن میں کیا بتایا تھا کہ اگر سمن پر قبضہ کیا رضامندی سے تو اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی، اور اگر سمن پر قبضہ کیا کس حالت میں، حالت اکراہ میں، تو پھر بے نافذ. اب اشکال کرنے لگے ہیں، اب اشکال بھائی، اشکال کیا؟ ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ بے کے اندر بھائی فاعل کو آلہ نہیں بنائیں گے، کیا کریں گے؟ آلہ اسے بنانا ممکن نہیں. اگر آلہ بنائیں گے تو پھر تو فعل ہی بدل جائے گا، فعل بے رہے گا ہی نہیں بلکہ کیا بن جائے گا؟ غصب. تو پھر قبض کی صورت میں معلوم ہوا، قبض کی صورت میں بھی اسے آلہ بنانا ممکن نہیں، لہذا قبضے کی صورت میں بھی اسے آلہ بنانا ممکن. جب آلہ بنانا ممکن نہیں تو وہ فاعل ہوا، مکرہ کون ہوا؟ فاعل. یعنی وہ خود سمن پر قبضہ کر رہا ہے، اور جب خود سمن پر قبضہ کر رہا ہے یہ تو رضامندی کی علامت ہو گئی بھائی. کس چیز کی علامت ہو گئی بھائی؟ دیکھو نا، مشتری سمن حوالے کر رہا ہے اور یہ تلوار لے کر کھڑا ہے کہ لو بھائی سمن بھی وصول کرو. اس نے بائے نے مکرہ نے کیا کر لیے؟ سمن وصول کر لیے. اب جیسے اوپر ابھی بتایا تھا کہ بائے جو مکرہ جو ہے اس کو آلہ بنانا ممکن، جب یہاں پر بھی آلہ نہیں بنائیں گے تو یہ فاعل ہوا، اس نے خود قبضہ کیا، اور جب خود قبضہ کیا تو یہ کس چیز کی علامت ہوئی؟ رضامندی کی علامت ہوئی. لہذا بے کو کیا ہونا چاہیے؟ نافذ ہونا چاہیے، لیکن بے نافذ نہیں ہوتی. صورت سمجھ؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب قبضہ کرتا ہے سمن پر اس وقت ہم اس کو آلہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کو آلہ بنانے میں کوئی خرابی لازم. تسلیم میں تو ہم جب اس کو آلہ بناتے تھے تو بے کے بجائے کیا بن جاتا تھا؟ غصب. اور یہاں قبضے کے اندر اگر ہم اس کو آلہ بنا بھی دیں تو بھی غصب نہیں بنتا بھائی. صورت سمجھ میں آگے؟ تو یوں ہوگا، یہ اس کے لیے آلے کے درجے میں ہے، اور دراصل یہ بائے نہیں قبضہ کر رہا سمن پر بلکہ کون قبضہ کر رہا ہے؟ مکری قبضہ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود فعل بے والا فعل بدلتا نہیں ہے بلکہ بے ہی رہتی ہے، جبکہ ماقبل میں وہ کیا بن جاتا تھا؟ غصب. صورت سمجھ میں آئی؟ فَإِنْ قُلْتَ، اگر یہ کہا جائے کہ یُشْکَلُ بِقَبْضِ السَّمَنِ، کہ اشکال کیا ہوگا اس پر، اشکال کیا جائے گا اس پر سمن کے قبضے کے ساتھ بھائی، فَإِنَّ الْفَاعِلَ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ آلَةً فِيهِ، اس لیے کہ فاعل جو ہے ممکن نہیں ہے اس کے اندر آلہ کہ اسے کیا بنایا جائے، اس کا آلہ ہونا یہاں پر ممکن نہیں ہے. ابھی آپ نے بتایا تھا یعنی تسلیم کے اندر آلہ ہونا ممکن تھا، تو قبضے کے اندر بھی اس کا آلہ ہونا ممکن نہیں. جب قبضے کے اندر آلہ ہونا ممکن نہیں تو بے کو کیا ہونا چاہیے؟ قبضہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ رضامندی کی دلیل ہونی چاہیے، اور بے کو کیا ہونا چاہیے؟ نافذ ہونا چاہیے. وما ذلک لا ينفذ فیہ، لیکن اس کے باوجود اس صورت کے اندر بے نافذ نہیں ہوتی. قل، تو میں کہتے ہیں جواب میں دیتا ہوں کہ لا یلزم ہونا من جعلہ آلتن، کہ یہاں پر اس کو آلہ بنانے سے یہ بات لازم نہیں آتی. کیا بات لازم نہیں آتی؟ تغیر الفعل، کہ وہ فعل کیا ہو؟ بدل جائے. کہ یہاں پر اس کو آلہ بنانے سے فعل کا بدلنا لازم نہیں آتا، وہ فعل الذی اکرہ علیہ، جس پر اس کو مجبور کیا گیا تھا، بخلاف تسلیم المبیع، بخلاف مبیع کے سپرد کرنے کے، کہ اس وقت اس کا بدلنا لازم آتا ہے. فَلَوْ اُكْرِهَ الْبَائِعُ لَلْمُشْتَرِي وَحَلَقَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ اَيْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي زَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ وَلَهُ أَنْ يُزَمِّنَ أَيَّنْ شَاءَ فَإِنْ زَمَّنَ الْمُكْرَهَ رَجَعَ لَلْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ وَإِنْ زَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ بَعْدَهُ لَا مَا قَبْلَهُ. اچھا، صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے دوسرے کو بھائی تلوار نکالی، چلو بھائی اپنا یہ غلام بیچو زید کے ہاتھ پر، اس نے اپنا غلام زید کے ہاتھ بیچ دیا، تو بھائی مجبور کون ہے یہاں پر؟ مکرہ کون ہے؟ بائے ہے یا مشتری ہے؟ بائے ہے. بائے کون ہے؟ مکرہ. اس نے بیچ دیا اور مبیع اس نے حوالے بھی کر دیا. کس کے حوالے کر دیا؟ مشتری کے حوالے. بعد میں وہ مبیعہ مشتری کے پاس ہلاک ہوا، اب بھائی اس کو اس پر کیا زمان آئے گا؟ کہتے ہیں اس کو قیمت کا زمان آ جائے گا، اسے کیا دینی پڑے گی؟ کیونکہ یہ عقد کون سا ہوا تھا؟ فاسد، اور عقد فاسد میں کیا آیا کرتی ہے؟ لہذا قیمت کا ضامن ہوگا، تو وہ بائے کے لیے قیمت کا ضامن ہوگا، یہ مانا ہے۔ فلو اکرہ البائع، اور بس اگر مجبور کیا گیا بائے کو، لل مشتری، نہ کہ مشتری کو، وحلق المبیع فی یدہ، ای فی ید المشتری، اور مبیع ہلاک ہو گیا مشتری کے قبضے میں، ضمن قیمتہ للبائع، تو وہ بائے کے لیے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب کیا بائے صرف مشتری سے ضمان لے سکتا ہے یا مکرہ سے بھی لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں دونوں میں سے جس سے چاہے اپنا ضمان وصول کر لے۔ مشتری سے لے لیا تو وہ کسی پہ رجوع نہیں کرے گا، لیکن اگر مکرہ سے کیا لے لیا؟ ضمان لیا، تو وہ کس پہ رجوع کر سکتا ہے؟ مشتری پر رجوع کر سکتا ہے، یہ معنی ہے۔ وَلَهُ أَيْلِ الْبَائِعِ، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ بائے کو، اور بائے کے لیے کا یہ حق ہے اَنْ يُضَمِّنَ، کہ وہ ضامن بنا دے، اَيَّنْ شَاءَ، جس کو بھی چاہے۔ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ، اگر اس نے ضامن بنا دیا، کس کو؟ مکرہ کو ضامن بنایا، تو رجع علی المشتری، تو مکرہ کس پر رجوع کرے گا؟ مشتری پر، بقیمتی، اس کی قیمت کے ساتھ۔ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ، اور اگر بائے نے کس کو ضامن بنایا؟ مشتری کو۔ نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ بَعْدَهُ لَا مَا قَبْلَهُ، تو اس مشتری کے بعد کی ہر شراء تو نافذ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے والی شراء نافذ۔ صورت مسئلہ یہ، اس نے تلوار نکالی بھائی، اپنی چیز بیچو اس کے ہاتھ، اس زید کے ہاتھ، زید نے اس نے بیچ دی بھائی، زید نے اس کیا کیا، اس چیز پر قبضہ کر لیا، قبضہ، ابھی وہ چیز ہلاک نہیں ہوئی۔ زید نے آگے کس کو بیچ دی؟ عامر کو بیچ دی۔ عامر نے آگے بکر کو بیچ دی۔ بکر نے آگے خالد کو بیچ دی۔ خالد نے آگے جی عاصم کو بیچ دی مثلا بھائی۔ سب سے پہلے خریدا کس نے بھائی؟ زید نے۔ زید نے پھر آگے کس کو بیچی؟ عمر کو۔ عمر نے کس کو بیچی؟ بکر کو۔ بکر نے کس کو بیچی؟ عاصم کو مثلا بیچی۔ چار مشتری آ گئے۔ کتنے مشتری آ گئے؟ چار مشتری آ گئے۔ تو کہتے ہیں جس مشتری، وہاں عاصم کے پاس جا کر وہ مبیع کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جس مشتری سے مرضی چاہے وہ ضمان لے سکتا ہے۔ مشتری اول زید سے، مشتری ثانی عمر، مشتری ثالث بکر، اور مشتری رابع عاصم، یعنی جتنے بھی ہوں، والا چار ہو، پانچ ہو، دس ہو، جس مشتری سے چاہے ضمان لے سکتا ہے۔ اور جس مشتری سے ضمان لے لے گا، اس سے آگے جنہوں نے خریدا تھا، وہ ساری بیوع صحیح ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ صحیح ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے والی جو شراء تھی وہ صحیح نہیں۔ مثلا اس نے کس سے ضمان وصول کیا؟ بکر سے۔ کس سے؟ اور بکر ہے مشتری ثالث، تو لہذا اس سے ضمان وصول کیا، اس سے آگے جو شراء تھی کس نے خریدا تھا؟ عاصم نے، وہ شراء صحیح ہو گئی، نافذ ہو گئی مولانا۔ لیکن اس سے پہلے کی جو کتنی شراء ہیں؟ تین شراء، مشتری اول نے بھی خریدا، مشتری ثانی نے بھی خریدا، اور مشتری ثالث نے بھی خریدا، وہ شراء صحیح نہیں بھائی۔ یہی بات کر رہے ہیں، نفذ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ، اور اگر مشتری کو ضامن بنا دیا، نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد کی ہر شراء تو نافذ ہو جائے گی، لَا مَا قَبْلَهُ، اس سے پہلے کی نہیں۔ آپ مولانا دیکھیے بھائی، متن کی کچھ تشریح کریں گے، ضمیروں کے مرجع بتلائیں گے۔ فَقَوْلُهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ، ضامن ہوگا اس کی قیمت کا بائے کے لیے۔ کون ضامن ہوگا؟ ضمیر کا مرجع، ضمینہ کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ کہتے ہیں ضمین المشتری، کون ضامن ہوگا؟ مشتری ضامن ہوگا۔ بھائی کیا معنی ضامن ہونے کا؟ کہتے ہیں بمعنی ان قرار الزمان علیہ، کہ زمان اس پر ٹھہرے گا بھائی، زمان اس پر آئے گا بھائی۔ ولہو، اوپر متن میں کیا آیا تھا آگے پھر؟ ولہو ان یضمن ان شاء، یہ لہو کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ کہتے ہیں ولہو ایل البائع بھائی، کس کے لیے؟ بائع کو راجع ہے۔ بائے کون ہے؟ وہ المکرہ بھائی، بالفتح، وہ مکرہ ہے، فتح را کے فتح کے ساتھ بھائی، اس کے لیے جائز ہے۔ ائی ضمن ائی انشاء، کہ وہ ضامن بنا دے جس کو بھی چاہے، من المکرہ، کس میں سے؟ مکرہ میں سے بالکسری، مکرہ را کے کسرے کے ساتھ جو ہے، ومن المشتری، اور کس میں سے؟ مشتری میں سے. فَإِن ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ، اگر اس نے مکرہ کو ضامن بنایا، رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي، تو وہ رجوع کس پر کرے گا؟ مشتری. وَإِن ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي، اور اگر مشتری کو ضامن بنایا، نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ بَعْدَهُ لَا مَا قَبْلَهُ، نافذ ہو جائے گی ہر شراء جو اس کے بعد ہے، نہ کہ اس سے پہلے. فَإِنَّ الْمُشْتَرِي أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْعًا مشتریا اولا او ثانیا او ثالثا لو تناسخت العقود، اس لیے کہ مشتری وہ عام ہے، اس سے کہ وہ مشتری اول ہو یا مشتری ثانی ہو یا مشتری ثالث ہو، لو تناسخت العقود بھائی، اگر پے در پے عقود ہو جائیں مولانا، مختلف کیا ہو جائیں، کئی عقود ہو جائیں، تو جو بھی مشتری ہو مولانا، جیسے میں نے مثال میں چار مشتری ذکر کیے تھے، تناسخ کا معنی ایک دوسرے کی جگہ لینا، یعنی کئی عقود ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں یا باری باری کئی عقود آ جاتے ہیں. فَإِنَّهُ إِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ، اس لیے کہ اگر بھائی مکرہ نے، بائے نے ضامن بنا دیا، کس کو ضامن بنا دیا؟ المشتری الثانیہ، مشتری ثانی کو، کس چیز کا؟ القیمت، قیمت کا، یصیر ملک لہو، تو وہ چیز، وہ مبیعہ، اس جس سے ضمان لیا اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ اس کی ملک آ جائے گی اس کے اندر. فین بزو کل شرا ان بعد ذالک، تو اس کے بعد کی ہر چیز شرا نافذ ہو جائے گی. بھائی دیکھو، بائے نے کس سے ضمان لیا تھا؟ جو میں نے چار صورتیں بنائی تھیں، بکر سے ضمان لیا تھا. جب بکر سے ضمان لے لیا تو معلوم ہوا بکر اس مبیعے کا مالک بن گیا. جب مالک بن گیا اس کے اندر اس کی ملک ثابت ہوئی، تو اب اس کا آگے بیچنا صحیح تھا، آگے بیچنا صحیح تھا. لیکن اس سے پہلے والوں میں ملک ہے نہیں، تو وہاں پر ان کے لیے بیچنا بھی صحیح نہیں بھائی. اس لیے کہا بعد والی بیعت صحیح ہو جائیں گی، کیونکہ ملک ثابت ہو جائے گی بھائی. اچھا، تو کہتے ہیں یسیر ملک اللہ، تو اس کے لیے ملک ہو جائے گی. فیان خزو کل شیرا بعد ذالک شیرا، تو شیرا کے بعد کی ہر شیرا نافذ ہو جائے گی. بلائن خزو شیرا الذی کان قبلہ، لیکن اس سے پہلے کی جو شیرا ہے وہ نافذ نہیں ہوگی. فیر جو المشتری الضامن بالثمن علی بائی، لہذا رجوع کرے گا وہ مشتری جو ضامن بنا، جو ضامن ہوا، تو ضامن مشتری رجوع کرے گا ثمن کے ساتھ، علی بائی آئیں گے. کس پر بھائی؟ بھائی دیکھو، بکر سے کیا کیا تھا اس نے؟ قیمت وصول کر لی. کیا کر لی؟ قیمت وصول کر لی. تو آپ مولانا وہ کس پر رجوع کر لے گا؟ اپنے سے ماقبل والے پر رجوع، اپنے بائے پر، یعنی اپنے سے ماقبل جو مشتری ہے اس پر رجوع کرے گا. ثم هذا البائع بالثمن علی بائعه، پھر وہ والا بائے کیا کرے گا؟ اپنے بائے پر رجوع کر لے گا. وهذا بخلاف، اور یہ بخلاف اس صورت کے، اذا اجاز المالک، اگر مالک نے اجازت دے دی. مولانا یہ تو وہ صورت تھی جب مالک کیا کر لیتا ہے؟ زمان لے لیتا ہے. جب زمان لے لے گا تو جس سے زمان لیا ہے اس کے بعد والی شرا صحیح، اس سے پہلے والی شرا صحیح. اگر مالک نے اجازت دے دی، پھر کہتے ہیں اگر مالک نے اجازت دے دی پھر ساری شرا صحیح ہو جائیں گی. ساری کیا ہو جائیں گی؟ صحیح ہو جائیں گی. وہاں جی وہاں خلاف معاہدہ اجاز المالک، بخلاف اس کے کہ اگر اس مالک نے اجازت دے دی احد العقود، عقود میں سے کسی ایک کی اجازت بھی دے دی، حیث ينفذ الجميع، تو سارے عقود نافذ ہو جائیں گے. لانه اسقط حقه، اس لیے کہ مالک نے اپنا حق ثابت کر دیا خود ہی. وهو المانع، اور وہی اس کے حق ہی تو کیا تھا؟ مانع تھا، جس کی وجہ سے شرح نافذ نہیں ہو رہی تھی، تو اسے مانع دور کر دیا. فعاد الكل الى الجواز، تو ساری کس طرف لوٹ آئیں گی؟ جواز کی طرف. وفی زمانی، اور جبکہ زمان کی صورت میں، یثبت الملک المستند، وہ ملک ثابت ہوتی ہے جو جس کا اسناد ہوتا ہے، جو منصوب ہوتی ہے مولانا، جو کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. بھائی دیکھو بھائی، جس مشتری سے اس نے زمان لیا تھا اس کو کیا حاصل ہوئی؟ ملک. کیا حاصل ہو گئی؟ ملک حاصل ہوئی. تو ملک اسی کو حاصل ہوئی ہے زمان کی وجہ سے. پہلے والوں سے زمان وصول ہوا ہے تو ان کے لیے ملک نہیں، جب ان کی ملک نہیں تو ان کی شرا، ان سے جتنی بھی شرا تھی وہ تو فاسد ہے. البتہ اس کے لیے کا ملک ثابت ہوئی ہے، اور کب ثابت ہوئی ہے؟ زمان کے وقت. کب؟ تو جب اس کے لیے ملک ثابت ہو گئی ہے وہ زمان کے وقت ہوئی ہے، تو زمان کے بعد آگے جا جتنی شرا ہوئی ہیں وہ تو نافذ ہیں، اس سے پہلے والی نہیں بھائی. وفی زمانی یثبت الملک المستند، اور زمان کی صورت میں وہ ملک ثابت ہوتی ہے، المستند جس کا اسناد ہے جو منسوب ہے بھائی، فیستند الی حین العقد الی ما قبلہ، تو وہ منسوب ہوگی مولانا عقد کے وقت، لا ما قبلہ اس سے پہلے نہیں مولانا
بھائی. دیکھو ایک چیز کسی سے جبرن فروخت کروائی گئی مالک سے، شخص نے تلوار نکالی مالک سے، کہا کہ یہ چیز بیچو نہیں تو تمہیں ابھی تمہارے کیا کرتا ہوں گردن اڑاتا ہوں، اکراہ ہے کوئی صورت اکراہ والی بنا لو، یا تمہاری میں زبردست پٹائی کرتا ہوں. مالک نے وہ چیز بیچ دی، چیز بیچنے کے بعد جو مشتری ہے اس سے آگے ایک اور مشتری نے خرید دی، پھر ایک اور نے، پھر ایک اور نے، مطلب مسلسل پانچ یا چھ یا سات جتنی بھی بیوع ہوئی وہ ہو گئی بھائی، پانچ چھ سات شراء پائی گئی بھائی. آپ اس صورت کے اندر بھائی وہ چیز جب ہلاک ہو جائے تو مالک اس کا زمان لیا کرتا ہے بھائی، کیا لیتا ہے؟ زمان لیتا ہے. تو یا تو مالک اس عقد، ایک صورت یہ کہ مالک اس عقد کی اجازت دیتا ہے، فرض کرو وہ چیز موجود ہے ابھی، تو مالک کیا کر لیتا ہے؟ اس کی اجازت دیتا ہے. تو یاد رکھو یہ پانچ چھ شرا جتنی بھی ہوئی ان میں سے مالک کسی ایک شرا کی بھی اجازت دے گا تو ساری شرا صحیح ہو جائیں گی، ساری شرا کیا ہوں گی؟ صحیح ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے اور مالک کو زمان لینا پڑا تو جس مشتری سے وہ چاہے زمان لے سکتا ہے، اور جس مشتری سے پھر وہ زمان لے لے گا اس مشتری کے سے آگے والی ساری شرا تو صحیح ہو جائیں گی، اس سے پہلے والی شرا صحیح نہیں بھائی. صورت سمجھ میں؟ تو دو صورتیں ہیں مولانا، ایک ہے مالک کی اجازت والی صورت، اس میں ساری شرا صحیح ہو جاتی ہیں، نافذ ہو جاتی ہیں، اور ایک ہے زمان والی صورت، اس میں پہلے زمان جس سے زمان لیا اس سے ماقبل والی شرا نافذ نہیں اور ما بعد والی شرا نافذ ہیں. بھائی یہ کیا وجہ ہے، فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے جب مالک نے اجازت دی تو مانع دور ہو گیا. مانع کیا چیز تھی؟ مالک کا حق اس چیز کے ساتھ وابستہ تھا بھائی، وہ مالک کی چیز تھی بھائی، اس شخص کی چیز تھی، تو مالک کا حق اب بھی اس کے ساتھ وابستہ تھا، چیز زبردستی بکوائی گئی ہے، تو لہذا اب مالک کیا کرتا ہے، چھ سات شرا ہو چکی ہیں، کسی ایک کو اجازت دے دیتا ہے، چاہے پہلے کو دیتا ہے، چاہے پانچویں کو دیتا ہے، چاہے چھٹے کو اجازت دے دیتا ہے، کسی ایک کو بھی اجازت دے دیتا ہے اس کی شرا کے صحیح، اس کی تو اس کی شرا صرف صحیح نہیں ہوگی بلکہ جتنی شرا ہیں وہ ساری، کیونکہ یہاں پر مانے دراصل تھا مالک کا حق، اور مالک نے اپنا حق کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا. اس چیز کے ساتھ مالک کا حق وابستہ تھا، مالک نے اپنا حق خود ہی ساقط کر دیا، اور ہر شرا کے اندر مانے یہی چیز تھی. جتنی شرا ہوئی وہ کیوں نہیں صحیح تھی؟ کیونکہ اس چیز کے ساتھ کس کا حق وابستہ تھا؟ جب مالک نے کسی ایک کو اجازت دے دی تو اس نے اپنے اس حق کو خود ہی کیا کر دیا؟ ساقط. جب ساقط کیا تو ساروں کے اندر فساد کی وجہ یہی تھی، تو جب یہ مانع دور ہو گیا تو ساری شرا کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی، نافذ ہو گئی. مولانا صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اجازت دے کسی کو بھی دے، چاہے پہلے کو دے، چاہے پانچویں کو دے، چاہے چھٹے کو دے، ساری شرا صحیح ہو جائیں گی. اس کے برخلاف اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے اور مالک کو زمان لینا پڑا ہے تو جس مشتری سے وہ زمان لے لے گا اس کے ما بعد والی شرا تو صحیح ہو جائیں گی، لیکن ما قبل والی شرا صحیح کیوں بھائی؟ اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں دیکھو، اس صورت میں ملک مطلق نہیں ثابت ہوتی بلکہ ملک مستند ثابت ہوتی ہے. مثلا فرض کرو مالک چوتھے مشتری سے زمان لے لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کو حق ہے جس مشتری سے چاہے زمان لے لے، وہ چوتھے مشتری سے زمان لیتا ہے، تو اس چوتھے مشتری کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے، چیز تو کہاں جا چکی ہے؟ چھٹے ساتویں کے پاس پہنچ کر ہلاک بھی ہو چکی ہے، یہ سب چیز ہی نہیں ہے، تو اس کو جو ملک حاصل ہوگی ملک مطلق نہیں ہوگی بلکہ کیا کہیں گے ہم، ایک ملک، اس کو ملک مستند حاصل ہوئی ہے، یعنی وہ ملک جس کا جس کی نسب جو منصوب ہے، جس کی نسبت کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے زمان ادا کیا ہے مولانا. کیا ادا کیا ہے؟ تو اس کو ملک تو حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ ملک مستند کہلاتی ہے، اور اس تو یہ گویا اس کو، اس مشتری کو کس سے زمان لیا ہے؟
چوتھے مشتری سے، تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ چوتھے نے جس وقت اس چیز کو خریدا تھا اس وقت اسے ملک حاصل ہو گئی تھی، جب چیز کو خریدا تھا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں ملک مطلق حاصل نہیں ہو رہی بلکہ ملک مستند حاصل ہو رہی ہے، وہ منصوب ہے اس وقت کی طرف جب عقد ہوا تھا، یعنی جب اس نے اس چیز کو خریدا تھا، جب خریدا تھا تو وہ مالک بن گیا تھا، جب مالک بن گیا تھا آگے جتنی شرا ہوئی یہ مالک بنا تو اس نے اگلے کو بیچنا اس کا صحیح ہو گیا، اگلا عقد صحیح، اگلے نے مالک سے چیز خریدی ہے اس کا بھی آگے بیچنا صحیح ہو گیا، تو آگے والی ساری شرا تو صحیح ہو جائیں گی لیکن پہلے والی کوئی شرا صحیح، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو زمان کی صورت میں اسے مل کے مطلق حاصل نہیں ہوتی بلکہ مل کے مستند حاصل ہوتی ہے، جس کا اسناد ہے، جس کا اعتماد ہے کہ اس نے زمان ادا کیا، اور وہ کس وقت سے شمار ہوگی؟ جس وقت اس نے خریدی تھی. مولانا صورت سمجھ میں آئی؟ جس نے زمان ادا کیا ہے اس نے جس وقت خریدی تھی گویا کہ اس وقت اسے کیا حاصل ہو گئی تھی؟ ملک حاصل ہوئی تھی. یہ معنی ہے وہاں بخلاف ما اذا اجاز المالک احد العقود، بخلاف اس کے کہ جب مالک اجازت دے دے عقود میں سے کسی ایک کی، تو اجازت کی صورت میں دیکھو حیث ینفذ الجمیع، نافذ ہو جائیں گے سارے کے سارے عقد. مولانا لانہ اسقط حقہ، اس لیے کہ مالک نے کیا کیا، اپنے حق کو ساقط کر دیا ہے. اور وہ المانع، اور وہی تو مانع تھا. فعاد الکل الی الجواز، تو سارے کے سارے عقد لوٹ آئیں گے جواز کی طرف بھائی، پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. وفی زمانی، اور زمان لینے کی صورت میں یثبت الملک المستند، ملک مستند ثابت ہوتی ہے. فیستند الی حین العقد، تو وہ منصوب ہوگی مولانا عقد کے وقت کی طرف. لا ما قبلہ، اس سے ما قبل کی طرف. کون سا عقد مولانا بھائی؟ جس مشتری سے زمان لیا اس نے جو خریدتے ہوئے عقد کیا تھا، اس نے جب خریدی تھی گویا اس وقت اسے کیا حاصل ہو چکی تھی؟ اسے ملک حاصل ہو گئی تھی، اور اس نے پھر آگے اپنی ملک کو بیچا ہے، تو اگلے عقد سارے صحیح، پہلا عقد کوئی بھی صحیح نہیں. تو جب وہ مشتری جس نے زم جی، تو کہتے ہیں بھائی یعنی اس کی نسبت خاص وقت کی طرف ہوگی بھائی، اور وہ کب؟ جب وہ مشتری جس نے زمان دیا ہے اس نے خریدی تھی جس وقت، تو گویا عین عقد کے وقت اسے ملک حاصل ہو گئی تھی جب اس نے خریدی تھی مولانا، لہذا اس کا آگے بیچنا صحیح ہوا بھائی. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.